السلام علیکم السلام اللہ تعالی نے قرآن کریم کو جہاں سے شروع فرمایا ہے وہاں پر ایک بات کی ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو ایمان لاتے ہیں ان کی پہلی شرط یہ بیان کی کہ یؤمنون بالغیب اور وہ یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. یعنی ان حقائق پر اور عالم آخرت کی ان چیزوں پر جن چیزوں کو انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر ان چیزوں کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ مشاہدے کی چیزوں کو مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ان لوگوں کا کامل ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اعتبار کر لیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ یہ بات جان لیں کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ بھی سچ ہے اور اس سے بڑھ کر سچی چیزیں وہ ہیں جو انسان نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن وہ پورا ایک جہان اور پوری ایک دنیا ہے. انسان عادی ہے ان اشیاء کو دیکھنے کا. یہ در و دیوار دیکھتا ہے یقین بنتا ہے پھر انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہے یقین بنتا ہے. آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ چھت نہیں گرے گی اسی لیے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے. اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی تردد پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ چھت قائم بھی رہتی ہے یا نہیں تو کوئی شخص یہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس لیے کہ اپنی جان کا خطرہ ہے. بس ایسے ہی انسان جن چیزوں کو اپنے یقین سے مشاہدے سے حاصل کرتا ہے اگر اس کو اعتبار آ جائے اور وہ یقین سے جان لے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے تو پھر انسان اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا کے لیے بھی سوچنے لگے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے اس کے علاوہ ایک اور زندگی بھی بسر کرنی ہے اس زندگی میں مجھے کیا کرنا. بےشمار جہان ہیں. اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ رب العالمین, تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تمام جہانوں کا پروردگار. ایک جہان یہ ہے, ایک جہان آخرت کا ہے, ایک جہان جنت ہے اور جہنم ہے, اور ایک دنیا آباد ہے, اور یہ جو گرد و پیش کی کائنات میں ہم سیارے دیکھتے ہیں, اس آسمان اور زمین کے درمیان کتنے ہی جہان آباد ہیں. اور جو ہستی اس عالم کو دیکھ کر آئی تھی, انہوں نے بتایا کہ ان آسمانوں کے اوپر بھی ایک دنیا آباد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس جہان کے اوپر اور آسمانوں سے اوپر انہوں نے دیکھا کہ سمندر ہے, اور اس سمندر میں ایسی ایسی موجیں اٹھتی ہیں کہ اس کی ایک موج اس پوری دنیا کو بہا دینے کے لیے کافی. پورا ایک جہان ہے, پوری ایک دنیا ہے. اس زمین سے نیچے چلے جاؤ, وہاں بھی ایک جہان آباد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رسی پھینکے اور وہ زمین کے نیچے چلا جائے, اور وہاں پر تو رسی حق تعالی شانہ کے پاس جا کر گرے گی. وہ ایسی جگہ ہے اور ایسی دنیا ہے جو انسان کی عقل سے بھی ماورا. پھر ان دنیاؤں کی بات تو بہت بعد میں, ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان اللہ کی کتنی مخلوق اور ہے, فرشتے ہیں, جنات ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اور اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی حکم دے دے, یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. وہ پورا جہان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے کام کرتا ہے. یہ پانی ایک دنیا ہے, ایک جہان ہے, اور اللہ نے اس سے کہا کہ رک جاؤ, تو وہ ایسے رک گیا جیسے پہاڑ تھم جاتے ہیں. کب پاؤ دل عظیم. اور اللہ نے کہا کہ اسے ڈبو دو, تو پانی نے کوئی رعایت نہیں کی. جہاں لاکھوں افراد گزر گئے اور پانی ذرہ برابر نہیں چھلکا, کیا تھا اگر فرعون بھی گزر جاتا. اللہ نے کہا اسے ڈبو دو, پانی ڈبو دو. یہ پوری ایک دنیا ہے. وہاں روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ بات کہی اور عجیب بات کہی ہمارے سمجھانے کو. انہوں نے کہا یہ ہوا, مٹی, آگ, پانی جسے تم دیکھتے ہو, یہ ہمارے لیے مردہ ہے. با منو تو مردہ با زندہ, لیکن اللہ کے لیے یہ زندہ مخلوق ہے. نسائی کی روایت میں آیا ہے امر یوم واللیلہ من النفل کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی اور جہاد پہ تشریف لے جا رہے تھے, وہ بھی چلا گیا. اور اس نے ایک دن عرض کیا کہ مدینہ منورہ قریب ہے, اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے گھر ہوا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اور وہ لڑکا جب اپنی گلی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اور بالکل جوان اور وہ دروازہ کھول کر کھڑی تو اسے بڑا غصہ آیا غیرت آئی کہ میری غیر موجودگی میں یہ کیا حرکت تو اس نے نیزہ اٹھایا تو اس کی بیوی نے اشارہ کیا پر مطلب یہ تھا کہ نیزہ نہ چلانا مت مارو اور اس کے بعد اس نے کہا گھر کے اندر جاؤ اور وہاں دیکھو کیا ہے تو اس لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول ایک سانپ نکلا ہے اور وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں گھبرا کر باہر بھاگی اور یہ جب میرا شوہر داخل ہوا تو سانپ پھن اٹھائے ہوئے تھا اور اس نے نیزہ اس سانپ کو مارا تو سانپ تڑپنے لگا اور میرا شوہر بھی تڑپنے لگا اور پھر اس نے کہا کہ ایہم اسرع موتن مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول پہلے سانپ مر گیا یا پہلے میرا شوہر مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مدینہ منورہ میں اس بات سے منع کر دیا کہ ہر سانپ کو مارا جائے آپ نے کہا کہ جنات سانپوں کی صورت اختیار کر کے آ جاتے ہیں اس لیے تم میں سے کوئی یہاں مدینہ منورہ میں سانپ کو دیکھے تو اسے کہہ دے کہ تم آئندہ اس شکل میں مت آؤ اب اس نے سانپ کو مارا ہے اور خود تڑپنے لگا اور انتقال ہو گیا یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی اور نظر آئی تھی تو کسی اور صورت میں نظر آئی اور اس کو مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی خود مر گیا یہ اللہ کی مخلوق ہے ہمیں نظر نہیں آتی اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جنات کے متعلق یہ ماننا کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے بستی ہے اس کائنات میں ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں داخل اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدے کا انکار کرتا الغرض کتنی مخلوق ہے اس دنیا میں جو آباد ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ نے انہیں رکھا ہے اور ہم اور آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے اس کو ایسے سمجھ لو جیسے ایک آدمی نابینا ہے اب وہ آدمی اگر یہ کہے کہ دنیا میں رنگ نہیں ہوا کرتے سب رنگ سفید ہی ہوتے ہیں سب رنگ کالے ہی ہوتے ہیں تو اس انسان کی بات نہیں مانی جا سکتی اس لیے کہ اس ایک کو دھوکا ہے باقی جو ہزاروں لاکھوں افراد ہیں ان کو تو دھوکا نہیں ہے یہ تو رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ سرخ ہے سبز ہے فلاں رنگ ہے فلاں رنگ ہے تو اس کو دھوکا ہو سکتا ہے باقی سب کو تو دھوکا نہیں ہوگا اسی طرح جس طرح ایک نابینا آدمی کو رنگ نظر نہیں آتے اور ایک بہرے کو موسیقی سنائی نہیں دیتی ایسے ہی انبیاء علیہ السلام ایک جہان دیکھتے ہیں پورا جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا اور ہم یہ کہہ دیں کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا لہذا ہم نہیں مانتے تو ہماری مثال اس نابینا آدمی جیسی ہے جس کے مقابلے میں لاکھوں مانتے ہیں کہ رنگ ہے اور بیچارہ اکیلا نہیں مانتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہان دیکھا ہے اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ یؤمنون بالغیب وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لایا جائے اور یہ مانا جائے کہ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق ہے وہ سچائی پر مبنی پورے کا پورا دین اس کا سارا دار و مدار فقط ایک بات پر ہے اور وہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے بس اگر اس زبان کا اعتبار ہے تو قرآن قرآن ہے اگر اس زبان کا اعتبار ہے تو اللہ کی توحید ہے اللہ ایک ہے اس زبان کا اعتبار ہے تو جنت اور جہنم ہے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس زبان مبارک سے ہمیشہ سچ نہیں نکلا کرتا تھا جھوٹ بھی تھا سچ بھی تھا معاذ اللہ تو پھر نہ یہ قرآن قرآن رہتا ہے نہ اللہ ایک رہتا ہے نہ شریعت کوئی چیز رہتی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہمیں اور آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے تو آخر پر پہنچ کے ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین لے کر آئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل کر دیتے اور وہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل سچ ہے یہ قرآن ہی ہے آپ نے فرمایا ہمیں کیا پتا اور وہ اس قرآن میں سے کوئی حصہ الگ کر لیتے نہ بتاتے اور کہتے کہ یہ قرآن نہیں ہے تو ہم انہی کی زبان مبارک کی تصدیق کرتے ہیں جی آپ سچ کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ ایک ہے ہم نے کہا جی بالکل ایک ہے آپ پر جب ایمان لائے ہیں اور آپ کو سچا جانا اور مانا ہے تو جو آپ کہہ دیں اس کا اعتبار ہے تو جب اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ہی ہے تو انہوں نے ایک ایسے جہان کی خبر دی ہے جہاں پر انسان کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی اچھا کرے گا اچھا پائے گا برا کرے گا برا پائے گا یہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے کیے کا کچھ نہیں پائے گا اور مٹی میں مل جائے گا اور اس کے لیے اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے تو وہ بھول میں مبتلا ہے انبیاء علیہ السلام نے اس جہان کا مشاہدہ کیا ہے اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا ہے کہ اپنی عاقبت سنوارو اپنی آخرت سنوارو اپنے اعمال کو صحیح کرو وگرنہ ایسی دنیا میں چلے جاؤ گے جہاں کا سکہ نیکی ہے وہاں نیکی چلے گی اگر اچھے کام کر کے جاؤ گے تو وہاں مالدار ہو جاؤ گے اور برے کام کر کے جاؤ گے تو وہاں نکمے ہو جاؤ گے بیکار ہو جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ امت مذنبت ترمذی اس میں ابن ماجہ میں بھی آیا کہ آپ نے فرمایا جنت کے دروازے پہ تین سطریں لکھی ہوئی تھیں اور ایک لائن میں ایک سطر میں یہ لکھا تھا کہ لوگ بہت گناہگار تھے اور پروردگار ایسا ملا جس نے سب کو معاف فرما دیا اور دوسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے بھیج دیا وہ کام آ گیا اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ ہاتھوں نے تقسیم کر دیا اور تیسری لائن میں لکھا ہوا تھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اسے 10 گنا اجر ملا اور جس نے قرض دیا اسے 18 گنا ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا خاص بات ہے ایک آدمی پیسے دیتا ہے صدقہ کر دیا مال ختم ہو گیا اس کو تو 10 گنا ملے اور جو قرض دے پھر واپس بھی لے لیتا ہے اس کو 18 گنا ملا یہ کس وجہ سے تو جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اس لیے کہ اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا عارضی طور پہ اور پھر اس کے بعد لے گا کہ جتنے دن مال تو دے دیا تھا نا اور پھر اپنے بھائی کی ضرورت اس نے پوری کرنی اس لیے اللہ نے اسے 10 سے 18 گنا بڑھا قرض کا لینا بغیر ضرورت کے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے یاد رکھو فقہا نے بغیر ضرورت کے قرض لینے کو کبائر میں سے گنا اور قرض کو معاف کر دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی کرا دی بخاری شریف وغیرہ میں آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ تاجر تھا شام کو اپنے نوکر کو ایک فہرست دے دیتا اور کہتا تھا یہ تین طرح کے آدمی ہیں ان میں سے ایک آدمیوں کی فہرست تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو لے کے آنا ان کے پاس پیسے ہیں اور جان بوجھ کے میرا قرضہ ادا نہیں کرتے اور دوسری فہرست کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کہیں کل لے جانا پرسوں لے جانا تو انہیں مہلت دے دینا دے دیں گے اچھے آدمی اور تیسری فہرست وہ کہتا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو تجھ سے یہ کہیں کہ معاف کر دو تو انہیں چھوڑ دینا اور وہ مر گیا اور اللہ کے حضور میں پیش ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کہ بندے نے کیا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ما عمل خیر فتو اللہ کبھی بھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں گیا اس شخص نے عمر بھر کوئی نیکی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا اور اللہ نے کہا کہ میرے فرشتوں یہ تیسری فہرست جو دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ان لوگوں کو معاف کر دینا قرضہ لَعَلَّ اللَّهُ اِن يَتَجَاوَزْ عَنَّا ممکن ہے اللہ مجھے بھی معاف کر دے تو مجھے اپنے اس بندے کے کہنے سے حیا آ گئی آج میرے پاس آیا ہے یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا میں اسے کیوں نہ معاف کر دوں یہ کہتا تھا اللہ مجھے معاف کر دوں حکم ہوا کہ ہم نے معاف کیا اور اسے جنت میں لے جاؤ یہ وہ جہان ہے جس جہان کی مجھے اور آپ کو خبر نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی تنگ دست کا مجبور آدمی کا قرضہ معاف کر دینا اس امید پہ کہ لعلہ یتجاوز عنا ممکن ہے اللہ مجھے بھی معاف کر دے بتایا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا بشرطے کہ اس انسان نے اللہ سے یہ اچھی توقع اور اچھی امید رکھی ہو اسی لیے بار بار احادیث میں ایک بات آئی ہے قرآن کریم میں بھی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے جو بندے اس کے متعلق سوچتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ایسے کرے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مہربانی کی توقع رکھے بندہ جو کچھ اللہ کے ساتھ امید باندھ کے رکھتا ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے اس لیے ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں دیا اور اس سے بھی پہلے صحیح عقیدہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب کچھ ہو کر رہے گا انبیاء علیہ السلام نے وہ دنیا دیکھ کر خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھ اس کائنات میں یہ ہوگا اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا کہ بہت سے کافر آپ کے زمانے میں ایسے تھے جو دل سے مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے ہاں زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے وجہ اس کی کبر تھا انا کی اپنی ذات تھی ابو جہل سے لوگوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں اس نے کہا بات سنو ان لوگوں نے قریش والوں نے اپنے مہمانوں کو کھانے کھلائے ہم نے دین کے مقابلے میں کھانے کھلائے پھر انہوں نے رات کو سلانے کے لیے انہیں بستر دینا شروع کیے ہم نے بھی بستر دیے پھر انہوں نے اپنے مہمانوں کے لیے سواریوں کا بندوبست کیا ہم نے بھی سواریوں کا بندوبست کر دیا اب آخر پہ پہنچ کے ان میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے خبریں آتی ہیں تو ایک دن بھی تو ایسا نہیں کہ جو چیز اس کے پاس آتی ہے کبھی وہ مجھے بھی آ کر کہہ دے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے تو اس موقع پر اگر ہم ان کی مان جائیں تو ہم تو ریٹے ہو گئے ہم نے خسارہ اٹھا لیا نقصان میں چلے گئے ہماری توہین ہو جائے گی بس ایک بار کوئی آ کے مجھے بھی کہہ دے تو میں بھی دعویٰ کر لوں یہ بھی دعویٰ کر لوں یہ ہے ضد اور یہ ہے انا اور یہ ہے انسان کا اندر اور انسان کا نفس کہ کبھی کبھی وہ حائل ہو جاتا ہے اللہ کے درمیان اور حق کے اللہ کے پیغام اور حق کے درمیان اور بندے کے درمیان اور انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے اس کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتا یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں مشہور صحابی ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے حدیث کو لکھا انہوں نے بہت بڑے محدثین میں سے شمار ہوتا ہے اور عاص بن وائل جس کی مذمت میں اللہ نے خود قرآن نازل کیا اور عاص بن وائل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ان سے ہم پوچھیں گے کہ دنیا میں کس کی مجلسیں اچھی لگا کرتی دوپہر کے بعد شام کو تکیے لگا کے بیٹھ جاتا تھا اور مکہ کے بہت سے سردار غریب لوگ آ کے ان کے پاس بیٹھتے تھے کیونکہ یہ بڑا سردار تو ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو اس کی مجلس ذرا اچھی جمتی ہے یا میری مجلس اچھی جمتی ہے میں بڑا چودھری اور معتبر آدمی لگتا ہوں یا وہ زیادہ معتبر آدمی محسوس ہوتے ہیں اس کفر پہ مر گیا اور مرتے ہوئے کہنے لگا کہ 1000 جانور یا غلام اللہ کی راہ میں میری طرف سے دے دے کیا تو جی اس کی کوئی کرے اس نے کہا جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے اس سے بچنے کے لیے کہتا ہوں کہ 1000 چیز اللہ کی راہ میں دے دے یا جانور کا یا غلاموں کے آزاد کرنے کا کہا جس چیز کا بھی کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر جھگڑتا رہا کہ قیامت نہیں آنی نہیں آنی آپ فرماتے تھے آئے گی تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ خیرات کیوں کر رہا تھا کس چیز سے بچنا تھا دل جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں لیکن اپنا نفس اپنی انا اور غرور یہ آڑے آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس ظالم نے نہیں مانا پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک دن بھی تو اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کیا. اگر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیتا اور آخرت کو مان لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خیرات اس انسان کے کام آ جاتی, اس انسان نے اس کا اقرار نہیں کیا. جو لوگ اقرار کرتے ہیں اس پہ مر جاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کا جہان دیکھو کیسا ہو جاتا ہے. اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اس کی خبر دی کہ اس کی 1000 چیزیں اللہ کے ہاں کچھ نہیں کام آ سکیں, عذاب سے نہیں بچا سکیں. اور ادھر کی خبر دی کہ جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو وہ حیرت اور تعجب سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے, فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئیں, میرے اعمال تو ختم ہو گئے, اب کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جنت میں میرے درجے بلند ہو رہے ہیں؟ تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ ولد صالح یدعوک, تیرا نیک بیٹا جو تیرے لیے دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا قبول کر کے جنت میں اللہ تیرے درجے بلند کر. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ ایک عقیدہ ہے اور حنفی فقہا اس کی تشریح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا برحق ہے اور میت کو ایصال ثواب کا نفع پہنچتا. اس لیے آدمی سوچے اور مسئلہ پھر وہی ہے جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک تھے نا, اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب الموت, اور جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر لیا اور اس نے کہا کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کس کی پرستش کرو گے, کس کو پوچھو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے باپ دادا کرتے رہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, یہ اللہ کے بندے جس کی غلام واحدہ ایک اکیلے پروردگار کی عبادت ہم اس کی کریں. یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کو کس دین پر چھوڑ کے دنیا سے جائیں گے. کیا اس دین پر جس پر اگر چھوڑ کے جائیں اور وہ دعا کرے, وہ ایصال ثواب کرے اور اس کا نفع آخرت میں جنت میں بھی پہنچے, یا یہ کہ اور تو سب کچھ فکر کر لیا کہ اتنے بیٹے, اتنے پلاٹ خرید لیے, اتنی جائیداد بنا دی, اتنی کوٹیاں ہو گئیں, کوئی بیٹا بیٹی بے روزگار نہ رہ جائے, رشتے ہو جائیں, گھروں کو پہنچائیں, اور دین ایمان اور عقیدہ پتا چلا کہ جنازے کا جب وقت آیا تو بیٹے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے کہ والد صاحب کا جنازہ والد صاحب پڑھا دیں, تو دین میں ہم بھی شریک ہو جائیں. یہ اسی جہان کے منظر ہیں اور یہی دیکھنے میں آتے ہیں کہ بلا لیا اور سب کو کہا کہ قرآن پڑھو, خود دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ کے سگریٹ پینے لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز پر باپ چھوڑ کر گیا تھا اس کی عملی صورت اب سامنے پیش آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور بتایا کہ قبر میں کیا ہونا ہے, اور ابو داؤد کے الفاظ یہ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب اس سے پوچھیں گے قبر میں 4 یا 5 سوالات ہوں گے, تو 3 تو آپ نے سنے ہی ہوں گے, کہ اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا پروردگار کون, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور تمہارا دین کیا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ 4th سوال اس سے پوچھیں گے, اور حقیقت میں سب سے مشکل سوال یہ ہے कि वो फरिश्ते उससे पूछेंगे कि किस चीज पर जिंदगी गुजारी. ये है बात. अकीदा क्या था, किस चीज पर जिंदगी गुजारी. और मुनाफिक कहेगा कि हा आजाद हाय अफसोस कुछ नहीं जानता. और जो ईमान वाला होगा वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उसकी तस्दीक की. तो जिसने जिंदगी भर कुरान खोलकर नहीं देखा वो क्या कहेगा कि मैंने खुदा की किताब पढ़ी और तस्दीक की. इसकी पूरा एक जहान है कब्र, वो पूरी एक दुनिया है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उस इंसान की कब्र इतनी और इतनी वसी कर दी जाती है. और ये भी बताया कि उस पे अजाब होता है. ये सब क्या है, ये आखिरत एक जहान है, एक दुनिया है. और वहां पर करेंसी जो चलती है, सिक्का जो चलता है, पैसा नोट और रुपया जो चलता है वो है नेकी. और शामी हनफी फिका की जो किताब है और जिस पर सारे हमारे फुकहा फतवे देते हैं, उसने हिसाब करके एक जगह तय किया और लिखा. फुकहा कहते हैं कि अगर एक फाई किसी की देनी हुई, एक फाई मार ली, रसद कर ली, धोखा दे दिया, दूसरे को नहीं पता चला, एक फाई है ना, एक पैसा, 700 फर्ज नमाजें जो अल्लाह के यहां कबूल हो चुकी थी काट के दूसरे को दे दी जाए. 700 फर्ज नमाजें. हम सोचें कि हम पढ़ती कितने हैं, पढ़ते ही कितनी नमाजें हैं और जितनी पढ़ते हैं इनमें से कबूल कितनी होती होंगी. अल्लाह के यहां कबूल होना तो बहुत बाद की बात है. फुकहा जो नमाज के मुतालिक लिखते हैं मसाइल को, हम तो उन मसाइल को नहीं समझते, उन मसाइल के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ते. फुकहा के हां वो नमाज पूरी होनी दुश्वार हो जाती है. हक तआला शानू का मुकाम तो कहीं बुलंद वाला है, वो कबूल कर ले और पता चले कि इसका 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये देने थे, इतनी नमाजें इसकी उधर चली गई. तो भला बताओ जिंदगी में इबादत करता रहा, इसका नफा दूसरों को पहुंच गया, इससे ज्यादा खसारा क्या हो सकता. इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान लाए, उस पर यकीन रखे और ये गौर करता रहे कि क्या चीज रह गई और कौन सी कमी पूरी करनी है. अल्लाह के हां जितनी भी चीजों की पूछ है, सबसे बड़ा हक अल्लाह का नमाज, और सबसे बड़ा हक अल्लाह का जाए कर देना बदकारी. इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वमन यफअल ज़ालिक, और जो ऐसी बदकारी की हरकत करता है, यफअसाना, वो क्या करता है, वो इस गुनाह की जिंदगी को दावत देता है, वो गुनाहगारों जैसे काम करता है. और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बताया कि लोगों का हिसाब और किताब अल्लाह के हक से शुरू होगा, यानी नमाज से शुरू होगा. और लोगों से पूछा जाएगा कि जिंदगी में वो नमाज के मुतालिक क्या करते रहे, नमाज के मसाइल सीखने चाहिए. ऐसे भी हो जाता है कि नमाज पढ़ी तो बज़ाहिर उम्र भर, और पता चला कि नमाज में ये चीज जरूरी थी, इसको किया नहीं, इसका नतीजा ये कि नमाज ही नहीं. इसलिए अल्लाह के बंदे जिनका अल्लाह के साथ हकीकतन ताल्लुक था, अल्लाह ने उन्हें नमाज का अजीब शौक इनायत फरमाया. जमीयत उलमाए हिंद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह. और अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम अगर आप लोग समझना चाहें तो शेख लिखा है, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह شیخ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے میں نے اور میرے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا اور فرض نماز پڑھ کے مسافر سے سارے میں نے نفل شروع کر دیے اور مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ جا کر چارپائی پر لیٹ گئے کمزوری دو بیماری تو وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جا کے چپکے چپکے پاؤں دبانے لگے تو میں جب نوافل سے فارغ ہو کے آیا تو چچا جان ملے اور ایک ڈانٹ انہوں نے پلائی انہوں نے کہا مولوی زکریہ یہ نفل زیادہ ضروری تھے یا حضرت کی صحبت میں بیٹھنا زیادہ ضروری تھا اور پھر مجھ سے کہا کہ تمہارے یو پی میں اور ادھر کے علاقوں میں جو مقام حضرت اشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ کا ہے تجدید کا مجدد ہونے کا حضرت کا وہی مقام مجدد ہونے کا لکھنؤ ادھر کو ایسے بڑے آدمی وفات کی یزید زندگی کے آخری سالوں میں سب چیزیں ختم ہو گئیں نقشبندی مجددی سلسلے کی جو خانقاہ بھوپال کی تھی وہاں سے خلافت ملی اجازت وہاں سے ہوئی اور عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف مدح بیان کرتے رہے وفات سے پہلے سب چیزیں ایک طرح سے چھٹ گئیں اور بس ہر وقت بیٹھے قرآن کریم پڑھتے رہے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب آنکھ کھلے تو وضو کریں اور قرآن نہ پڑھیں کوئی بات چیت نہیں اور آخری دن لوگ مجمع بھر گیا حال بھر گیا بیٹھے اپنی تلاوت فرما رہے تھے چاروں طرف خدام کھڑے تھے اور قرآن کریم کسی کو ہاتھ نہیں دیا بس دیکھتے رہے اور فرمایا ہمارے مہمان آگے ذرا جگہ دو لوگ ذرا سا پیچھے ہوئے سجدہ کیا اور انتقال حضرت عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ وہاں عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا تو حضرت باوجود معذوری کے اتنا شدید جھٹکا لگا اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا اب دیکھو یہ ہے اعمال اور اس کے نتیجے جو آدمی جیسا عمل کرتا ہے نتیجہ بھی اسی جنس سے برآمد ہوتا ہے حضرت نے فرمایا مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو لینے حضرت ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا یہ بہت بڑے عارف باللہ کی شہادت تھی اس بات کی کہ اللہ نے عاقبت کی خیر فرمائی اور اللہ نے عالم ارواح کے دروازے ان کے لیے کھول دیے اتنی بڑی شخصیت حال کیا تھا جمعیت العلماء ہند کا جلسہ ہوتا تھا اور وہاں عبد الشکور صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں کے صدر تھے بڑے آدمی تھے بلاتے تھے حضرات کے حضرت آپ بھی تقریر کریں تو ایک دن جمعیت کے لوگوں نے بڑا برا منایا اور حضرت صاحب مدنی رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت آپ انہیں بلاتے ہیں تقریر کریں وہاں عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف تو بولتے نہیں تو حضرت ہنس پڑے پھر کیا کرتے ہیں حضرت آپ نہیں دیکھتے کیا کرتے ہیں جب بھی انہیں سالانہ جلسے میں بلاؤ دو چار باتیں کرتے ہیں کہ ہاں انگریز اس ملک میں آئے ایسے ہوا ایسے ہوا لوگوں تم سب کو جہاد آزادی کی فکر کرنی چاہیے پھر کہتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتے تھے کہتے تھے چڑھائیو نماز پڑھا کرو دیکھو نماز میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ساری تقریر سیاسی جلسے کی نماز پہ کر دیتے تھے ہمیں غصہ اس بات پہ حضرت آتا ہے کہ نماز کتنے تھوڑے ہی ہیں ہم تو سیاست کو آئیں تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور حضوری اتنی غالب ہے کہ ان کی روح پہ اللہ کی حاضری اور نماز چھا گئی ہے معذور ہیں کچھ مت کہو جو کہتے ہیں کہنے یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا اس لیے سوچو ہم لوگ जितने भी काम करते हैं सियासत इलेक्शन ये वो हजार हंगामे और नमाज गोल नमाज गायब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कयामत में अल्लाह के यहां जाकर जिन चीजों की पूछ होगी उनमें से एक नमाज है वो जहान को देखकर आए हैं उसकी खबर इत्तला कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या होगा इसलिए अल्लाह ने पहली शर्त ये लगा दी कि यूमिनून बिल गैब वो बिन देखी चीजों पर ईमान लाते हैं इन बिन देखी चीजों में मियां जहन्नम भी है जन्नत भी है अल्लाह के वादे भी हैं खुद सिरात भी है जिन चीजों पर आप ईमान लाए हैं ये सब की सब चीजें हैं इनको ऐसे ही मानना चाहिए जैसे हम और आप इस दुनिया अपने वजूद को इस जिंदगी को मानते हैं इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और अगर आदमी इसके लिए काम नहीं करेगा तो दुनिया में जो कुछ भी करता रहे बड़े से बड़े मंसब ओहदे माल घर गाड़ी किसी चीज पर भी पहुंच जाए झक मारी बेकार किया कुछ नहीं किया इसलिए कि सब चीजों के बाद अंजाम क्या निकला अंजाम अल्लाह की नाराजगी सदर हो किसी मुल्क का वजीर आजम हो एक आदमी जो यहां मुल्तान में रक्षा चलाता है देखो अल्लाह इसे बुलाए और इसकी मगफरत कर दे और कयामत में इसे कहे कि तुझे माफ किया और सदर को पकड़ ले और कहे तेरी कोई माफी नहीं तुझे तो जहन्नम में फेंकना है किसकी जिंदगी कामयाब रही खुद सोच इसलिए आदमी कभी इन चीजों से मुतासर ना हो दुनिया की चकाचौन पैसा गाड़ी घर कोठी बंगला मुतासर होने के लिए एक ही चीज है اور وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے انسان اور اس کے ہیں اعمال اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور خدا اس کے کاموں میں برکت دے گا یہ کام کرنے کا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور بہت وقت آپ کا لیا قاری صاحب کا شکریہ ان کی مہربانی اللہ جزائے خیر دے انہوں نے آپ سے بات کی کا موقع That's all.